السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، ذوالحجہ کا مہینہ اس کی آمد آمد ہے، اور ماہ ذوالحجہ یہ اپنے اندر خاص طور پر جو اس کا پہلا عشرہ ہے، یہ دو بڑے عظیم عبادات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. ایک حج بیت اللہ کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے. اسی ذیل میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے پہلے جمعے کی دو نشستیں ہمیں دستیاب ہوں گی، ایک آج کی ایک اگلی. تو اسی زمن میں دو موضوعات کے تحت انشاءاللہ کچھ گزارشات ہمارے سامنے آئیں گی. آج عشرہ ذوالحجہ کی جو پہلی عبادت ہے حج بیت اللہ، اس کی جو عظمت ہے بیت اللہ کی، اور حج کی جو فضیلت اور اہمیت ہے، اس کی جو فرضیت ہے، اور مناسک حج اس کا فلسفہ، یہ گفتگو اور عشرہ ذوالحجہ یہ جو 10 ابتدائی دن ہیں ذوالحجہ کے، ان کی بھی فضیلتیں ہیں، کچھ مسنون اعمال ہیں. تو یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آج ہم سمجھ لیں گے. اور پھر اگلی جو عبادت ہے قربانی کی عبادت، کہ جو پورا داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بڑے بڑے امتحانات لیے گئے، اور اسی سلسلہ امتحانات میں جو کلائمیکس تھا اپنے جوان سال بیٹے کو اللہ کے حکم پر اپنے طور پر قربان کرنے کا معاملہ، تو بہرحال یہ موضوع انشاءاللہ اگلی جمعے کو ہم سمجھیں گے. جہاں تک عشرہ ذوالحجہ یعنی پہلے جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہمیں قرآن و احادیث سے ملتی ہے، اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ سورہ فجر کی دوسری آیت میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی. میں نے تلاوت بھی کی ہے یہ دو آیات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو جمہور جو مفسرین علماء کرام ہیں، ان کی رائے ان 10 راتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں، یہ ابتدائی 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کی. تو لہذا یہ عشرہ ذوالحجہ کی جو اہمیت ہے وہ خود قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم ہے کہ جو کہ کھائی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں کہ جس میں ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور اس میں کرنے والے جو کام ہیں مسنون اعمال ہیں ان کا بھی تذکرہ ملتا. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل وہ اللہ تعالی کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو. یعنی یہ عشرہ ذوالحجہ ابتدائی 10 دن، ان میں کیے گئے نیک اعمال وہ دیگر دنوں میں نیک اعمال کرنے سے سب سے زیادہ پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دن وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں کہ ان میں عبادت کی جائے. یعنی اللہ تعالی کو پسند کیا ہے ان دس دنوں میں کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ نہیں ہے کہ سب صرف ان دس دنوں کی فضیلت کو, اہمیت کو, اجور کو سن لیا جائے, سنا لیا جائے لیکن عمل میں کچھ نظر نہ آئے. نہیں, بلکہ مطلوب کیا ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے. پھر آپ نے مزید فرمایا کہ ابتدائی جو یہ دس دن ہیں, ہر دن کے روزے, یعنی اب یہ دوسرا ایک مسنون عمل آ رہا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے, روزے رکھنے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ہر دن کے روزے, اور روزوں سے مراد ابتدائی جو عشرہ ہے, پہلا عشرہ, اس میں صرف دس ذلحجہ کو چھوڑا جائے گا, کیونکہ دس ذلحجہ کیا ہے, وہ کھانے پینے کا دن ہے, لہذا اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو یہ مطلب کیا ہے, ابتدائی جو نو دن بنتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ان دنوں کے روزے ایک سال کے روزے کے برابر ہیں, یہ اجور کے اعتبار سے. اور ان ابتدائی راتوں میں رات کا جو قیام ہے, قیام اللیل, یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف کی روایت. یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ ایک سال کے روزے کا اجر ہے کہ جو کہ بندہ مومن پا جاتا ہے. اور رات کا جو قیام ہے, قرآن مجید سے تعلق, قیام اللیل, یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کو قرار دیا. اچھا, خاص طور پر روزوں کی بات آئی ان دنوں میں, تو خاص طور پر جو نو ذلحجہ کا روزہ ہے, یہ نو ذلحجہ کا روزہ کہ جو عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے, اور یہ نو ذلحجہ خاص طور پر اس میں حجاج کرام کہاں ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں ہوتے ہیں, اور وہاں صبح سے غروب آفتاب تک جو ہے وہ قیام ہوتا ہے, اور اصل حج اسی وقوف عرفہ کو اللہ تعالی نے قرار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نو ذلحجہ کے روزے کے حوالے سے کہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ جو عرفہ کا روزہ بن جاتا ہے بندہ مومن کے لیے. ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ یہ نو ذلحجہ کا روزہ, یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور اس حوالے سے ہمیں یہ مسنون عمل وہ بتا دیا گیا کہ اس میں ہمیں خاص طور پر دیگر دنوں میں بھی, ابتدائی نو دنوں میں بھی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا ہے, لیکن خاص طور پر جو نو ذلحجہ کا روزہ ہے. اور یہ اصل میں روزہ نوٹ کر لیں, یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہوتا, یہ اصل میں مقیم افراد کے لیے ہوتا ہے, ہمارے لیے ہوتا. اور یہ ہر ملک کے لحاظ سے یہ نو ذلحجہ کا روزہ ہے یوم عرفہ کا, کہ جو کہ رکھا جائے گا. یعنی آج ہم پاکستان میں ہیں, ممکن ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے نو ذلحجہ آ جائے تو ہمیں روزہ نہیں رکھنا. ہمیں اپنے لحاظ سے, اپنے ملک کے چاند کی تاریخ کے لحاظ سے نو ذلحجہ کا روزہ ہے کہ جو کہ رکھنا ہے. یہ بنیادی نقطہ نوٹ فرما لیں. لیکن اس کی اہمیت کیا آئی اجور کے اعتبار سے کہ نو ذلحجہ کا روزہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا. پھر ایک اور مسنون عمل ہے ان دنوں میں ذلحجہ کے, مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کلمات کی تلقین فرمائی ہے کہ کثرت کے ساتھ تم یہ تین کلمات ادا کرو. اس کے نام بھی آپ نے بتایا, فرمایا کہ تم کثرت سے تحلیل, تکبیر اور تحمید کہا کرو. تحلیل کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کثرت سے اس یعنی کلمے کا ورد کرو. اور تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. تحمید کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تین کلمات کثرت سے ان دنوں میں تم ادا کرو. اسی طرح سے ایک اور مسنو بلکہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل کیا ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے تو بڑا اجر ہے, نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور کوئی نہیں کر رہا یہ مستحب عمل تو اسے کوئی تان و تشنی کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے. اور یہ مسلم شریف کی روایت میں یہ مستحب عمل کی طرف بھی رہنمائی فرمائے گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذلحجہ کا چاند طلوع ہونے سے اور قربانی پیش کرنے تک جس کسی کا بھی قربانی کا ارادہ ہو, اور ویسے اس کو عام کر دیا گیا کہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے وہ بھی اس مستحب عمل میں شامل ہو سکتے ہیں. تو لہذا کیا نہیں کرنا انہیں, طلوع ذلحجہ کا چاند طلوع ہونے سے اور قربانی کرنے تک, فرمایا کہ نہ وہ ناخون کاٹیں اپنے, اور نہ بال ترشوائیں, بال صاف کریں جسم کے. اور یہ مسنون اور مستحب عمل ہے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں سے ایک مماثلت ہے, اور جس طرح سے حج کے دنوں میں حاجی احرام کی حالت میں ان پابندیوں میں ہوتے ہیں نا کہ وہ نہ ناخون تراش سکتے ہیں اور نہ بال صاف کرا سکتے ہیں, تو لہٰذا اگر کوئی حج کی سعادت جس کو نہیں مل رہی تو کم از کم حاجیوں کی صورت اختیار کر کے اس سے ایک مشابہت کا معاملہ ہو جائے, اور کسی درجے میں وہ اجور جو ہے وہ مقیم افراد بھی حاصل کر لیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے, کوئی کر رہا ہے تو بڑا اجر ہے, اور یہ مستحب اعمال بھی ہمیں نہیں چھوڑنے چاہیے, اس کے کرنے میں بھی ایک ترغیب اور تشویق کا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے, لہٰذا اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے. اور یہ ہے کہ یہ اتوار یا پیر کو یہ چاند کا معاملہ ہوگا تو اس کا اہتمام پہلے ہو جائے کہ چاند طلوع ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے ناخون ترشوا لیں اور جسم کے بال صاف کر لیں, اور پھر قربانی کا عمل پیش کرنے تک, چاہے کوئی قربانی کر رہا ہو چاہے نہیں کر رہا ہو, وہ اس مستحب عمل میں جو ہے وہ شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے تکبیرات تشریق بھی ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ جو پڑھی جاتی ہیں. یہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیرات تشریق ہیں. یہ کب سے کب تک پڑھی جاتی ہیں؟ اس کا آغاز ہوگا 9 ذی الحجہ کی فجر سے, یعنی ہمارے لحاظ سے جو 9 ذی الحجہ ہوگی چاند کے اعتبار سے, 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک. یہ فرض نماز کے بعد مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ایک مرتبہ یہ تکبیرات تشریق ادا کرنا یہ واجب ہے, واجب ہے مرد پر بھی عورت پر بھی. ہاں فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اونچی آواز میں یہ ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں گے, اور عورتیں جو ہے وہ پست آواز میں یہ تکبیرات تشریق ہیں گے جو کہ پڑھیں گے. تو لہٰذا اس کا اہتمام ہمیں مردوں کو خود بھی کرنا ہے, اور اپنی خواتین کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. اکثر و بیشتر خواتین کو تلقین نہیں کی جاتی, ذہن میں یہ چیز نہیں رہتی, اور یاد دہانی کے طور پر خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے جہاں وہ نماز ادا کرتی ہیں کہیں وہ لکھ کر یہ دعا سامنے رکھیں کہ تاکہ وہ ذہن نشین بھی ہو جائے اور یاد بھی رہے. تو بہرحال یہ تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے فرض نماز کے بعد اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق ہیں کہ جو کہ پڑھنا واجب ہے. تو یہ تو عشرہ ذی الحجہ کے کچھ مسنون اعمال اور اس کی فضیلتوں اور اجور کا تذکرہ ہے کہ جو اختصار کے ساتھ آ گیا. اب حج کی فضیلت, یہ حج کسے کہتے ہیں, حج کے معنی کیا ہیں, یعنی مخصوص افعال کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا اور خانہ کعبہ کی طرف آنا, یہ اصل میں حج ہے کہ جو کہ کہلاتا ہے, اس کا مفہوم ہے. اور یہ جو حج ہے وہ کس گھر کا کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ کا حج ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جو منسلک ہیں مناسک ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. یہ جو بیت اللہ کی عظمت ہے, قرآن مجید میں آیت نمبر 96 ہے سورہ آل عمران کی, کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بے شک سب سے پہلا گھر کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا, کنسٹرکٹ کیا گیا, وہ کہاں ہے؟ وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے, یعنی بیت اللہ. مبارکن, یہ بڑی یعنی مبارک جگہ ہے بیت اللہ, یہ بڑا مبارک بھی ہے, یعنی روحانی برکتیں بھی ہیں اور مادی برکتیں بھی ہیں کہ جو کہ میں اور آپ اس کا مشاہدہ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ برکتیں نصیب فرمائے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, اور فرمایا کہ یہ بیت اللہ یہ ہدایت کا سامان بھی ہے جہان والوں کے لیے. کیسی کیسی زندگیاں ہیں کہ جو کہ تبدیل ہوتی ہیں, انقلاب ہے کہ جو کہ وہاں پر لوگوں کی زندگیوں میں اہل ایمان کی وہ آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے یہ سعادت نصیب فرمائے بیت اللہ کے حج کی, اور وہاں کی جو بھی مقدس جگہیں ان کی زیارتوں کی. تو فرمایا یہی بات ہے کہ جو یعنی یہ بات نوٹ کر لیں, پہلا گھر جو عبادت کے لیے ڈے ون بنا ہے وہ بیت اللہ ہے. جیسے شاعر نے بھی کہا کہ دنیا کے بت قدو میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پازما ہیں اس کے, وہ پازما ہمارا. اور یہ بیہقی شریف کی روایت میں بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بیت اللہ کی جو سب سے پہلے تعمیر ہے وہ کس نے کی, تو اکثر و بیشتر ذہن میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا. بلا شبہ انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ سے کی ہے، رفع کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم کے الفاظ سورہ بقرہ میں آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بیت اللہ کی تعمیر پہلے انسان کے جو پہلے نبی تھے وہ کون؟ آدم علیہ السلام، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جو پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ یہ وجہ ہے کہ عبادت کے لیے ڈے ون اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام سے کروائی۔ یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ بس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے فرمایا گیا کہ انت اول الناس، اے آدم آپ سب سے پہلے انسان ہیں، وہذا اول بیت وضع للناس، اور یہ سب سے پہلا گھر ہے عبادت کے لیے کہ جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے ہاتھوں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیت اللہ اپنی بنیادوں پر ڈھہ گیا تھا۔ تو پھر وہ واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، کہ اب باپ اور بیٹا دونوں مل کر اور بڑے عظیم گھر کے بنیادوں کو دوبارہ سے رفع کر رہے ہیں، اس کو بلند کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ابتدا میں میں نے تلاوت بھی کی، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ، کہ ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیں۔ اب عجیب بات ہے، یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ نہ کوئی سیٹلائٹ ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ فیس بک ہے، نہ کچھ ہے، اور آج تو کیفیت یہ ہے کہ اتنے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذرائع ہیں کہ ایک دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر آپ پوری دنیا کو اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں تھا اس زمانے میں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ اللہ کیا بات ہے، پوری انسانیت کے لیے میں حج کا اعلان کروں تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی، پوری انسانیت تک کیسے پہنچے گی؟ کوئی ایسا سوال نہیں ملتا ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہی ہے بندگی۔ بندگی کے معنی یہ ہیں کہ بس اللہ کا حکم آیا ہے تو اب اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے تابع کیا جائے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بس اللہ کا حکم ملا ہے، اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کو پوری انسانیت تک پہنچانے والی ذات وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اللہ اسباب کا پابند تو نہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کے پابند تو ہم ہیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان کیا اور پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچا، اور اسی ندا، ندائے ابراہیمی کا آج جواب ہے کہ جو ہر حاجی وہ جو الفاظ ادا کرتے نا، تلبی جسے ہم کہتے ہیں، حاجی جو تلبی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ اسی ندا کا جواب ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ جاری ہوئی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، یاتو کا رجالن، لوگ پیدل بھی آئیں گے حج کے لیے، کھچے چلے آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ زامر، دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے۔ یعنی دبلی اونٹنیوں سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ موٹی تازی اونٹنیوں پر سفر کر کے دور دراز سے آغاز تو کریں گے سفر کا، لیکن دور دراز سے سفر کی وجہ سے وہ بیت اللہ تک پہنچتے پہنچتے اونٹیاں کیا ہو جائیں گی؟ وہ دبلی ہو جائیں گی۔ اور یاتینا من کل فجی نمیق، اور وہ دور دراز سے وہ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئے۔ تو لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ اسی ندا کا نتیجہ ہے، ندا ابراہیمی کا، کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے یہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو اس ندا کی پکار پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے اور بیت اللہ کا حج ہے کہ جو کہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ کچھ احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جو بیت اللہ کے حج کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلا سب سے افضل عمل اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا سائل کی طرف سے اس کے بعد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور. اب یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، گناہوں سے پاک حج، کہ جس میں ریاکاری اور شہرت کا جذبہ نہ ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. آج اللہ معاف فرمائے، اتنی بڑی عبادت سر انجام دینے کے لیے دور دراز کا سفر بھی طے ہوتا ہے، وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے اس عظیم عبادت کو ریاکاری اور شہرت جو ہے وہ داخل کر کے ہم ضائع کر دیتے ہیں. حاجی صاحب ہیں کہ جو کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اور جو ہے وہ حج کے لیے جا بھی رہے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں تو سیلفیز بھی ہیں، دائیں بائیں کیمرے بھی ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پر جو ہے وہ ایگزیبیشن بھی ہے کہ جو کہ چل رہی ہے، اور نمود و نمائش کے معاملات. جبکہ قرآن مجید حکم کیا دیتا ہے، یہ حج اور عمرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واتم الحج والعمرہ تھا للناس کے الفاظ ہیں یا للہ کے الفاظ ہیں؟ للہ. یہ حج اور عمرے کو مکمل کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ اب حاجی آ رہا ہے، سیلفیز بھی چل رہی ہیں، اور آ کے اپنے نام کے ساتھ حاجی فلاں، الحاج فلاں، ایک سے زائد حج کر لیے تو الحاج فلاں. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حج کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اسی طرح سے حج بھی ہے. تو کیا کبھی ہم نماز پڑھ کے کوئی ساتھی نمازی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ نمازی اسلم صاحب لگاتے ہیں؟ کوئی زکات ادا کر کے زکاتی عدنان بھائی، کوئی اس طرح سے اپنے نام کے ساتھ زکاتی فلاں، نمازی فلاں کوئی لگاتا ہے؟ روزہ رکھنے والا کوئی روزی فلاں لگاتا ہے؟ کوئی نام نہیں. تو حاجی فلاں کیوں بھائی؟ یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح سے نماز، زکات، روزہ اللہ کے لیے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اسی طرح ارکان اسلام میں سے یہ حج ہے، اس میں بھی کوئی شہرت کا جذبہ وہ نہ ہو. اس کی خاص احتیاط ہے کہ جو کہ حاجی کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. پھر حج مبرور کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جس میں بدکاری، لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، اور یہ اللہ کا حکم ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 197 میں. حاجیوں کو حکم ہے کہ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی بھی ان دنوں میں، حج کے دنوں میں حج فرض کر لے، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تین باتوں سے اسے پرہیز کرنا ہے. نہ کوئی فہج گوئی کرے، کوئی ولگر قسم کی، نہ تو کوئی بات نہ کوئی عمل، بے حیائی پر مبنی کوئی بات نہ عمل. نمبر دو، نہ نافرمانی والا کوئی کام کرے، نہ حج کے دنوں میں کسی سے جھگڑا کرے. اور یہ تینوں اعمال کی حج کے دنوں میں یعنی دائیات موجود ہوتے ہیں. اور افسوسناک صورتحال یہ ہوتی ہے، جس کو بھی تجربہ ہے حج کا اور یعنی اس کی ایکٹیویٹی کا، منا میں، منا کے خیموں میں گالم گلوچ چل جاتی ہے. ان آنکھوں سے، ان کانوں سے سنا. اور وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ کو بھی افسوس ہوگا، کھانا جو ہے وہ دینے والا، جو تقسیم کرنے والا ہے، اس نے بے دہانی میں ایک کو پاس کر دیا، کھانا پکڑایا نہیں. حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن بس وہ تقسیم کرتے ہوئے کھانا مس کر گیا ایک شخص. تو لہٰذا ہم نے برابر والے خیموں میں آوازیں جو ہے وہ برابر والے خیموں سے سنی ہے، گالم گلوچ. ہوٹلز میں کھانا تقسیم کرتے وقت جو ہے وہ کونیاں مار کے، اور پہلے میں اللہ اکبر. یعنی یہ وہ ساری کیفیات ہیں کہ جو کہ پتہ چلتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر یہ ساری پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو کوئی جھگڑا فساد والی کیفیت نہ ہو. تو لہٰذا یہ حج ہے کہ جو کہ لڑائی جھگڑے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اور فحش کلمات اور اعمال سے پاک ہو، تو یہ حج مبرور کہلاتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں رحم اللہ کہ حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے کہ اس کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کا وہ طلبگار بن جائے. اللہ تعالیٰ ایسا حج مبرور ہم سب کو جب و نصیب فرمائے. اب حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی روایت میں، فرمایا کہ ول حج المبرور، یہ جو حج مبرور ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا وہ جنت ہی ہے. حج مبرور کی جگہ یعنی جزا جو ہے، بدلہ، وہ جنت ہی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ جنت کی خوشخبری ہے حج مبرور کے حوالے سے، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں سنائی. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں فحش گوئی سے، جنسی افعال سے بچتا ہے، نہ کوئی بدکاری کرتا ہے، تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ لوٹتا ہے حج سے کہ جیسے کہ وہ اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو لہذا وہ جس طرح سے گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر یہ حج گناہوں سے پاک ہو تو لہذا یہ بالکل ویسے ہی انسان لوٹتا ہے حج سے کہ جیسے کہ اس وقت تھا کہ جب ماں نے اسے جب وہ جنا تھا. اسی طرح سے حاجیوں سے ملاقات اور مسافہ کرنے کی بھی تلقین ہے مسند احمد کی روایت میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو، اس سے مسافہ کرو، اور پھر اسے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے. تو لہذا اس کو سلام کرو، اس سے مسافہ کرو، اور اس سے اپنے لیے استغفار کی جو ہے وہ درخواست کرو. اسی طرح سے مسلم شریف کی روایت میں تین اعمال کا تذکرہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو کرنے سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا عمل کیا ہے کہ ایک کافر کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جائے، تمام پچھلے گناہ معاف. دوسرا عمل ہے اللہ کے راستے میں ہجرت، دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال و منال کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کی جہاں اللہ کی عبادت ممکن ہو سکے وہاں موو کر جانا، یہ ہے ہجرت اللہ کے لیے. تو یہ بھی عمل ایسا ہے کہ جس سے تمام پچھلے گناہ معاف. اور تیسرا عمل آپ نے فرمایا وہ حج، مقبول حج، کہ جس سے تمام پچھلے گناہ ہیں کہ جو کہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں یہ حج کی جو بھی فضیلتیں اور اجور ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب حج کی فرضیت اور اہمیت، اس کے ذیل میں حج کی فرضیت والی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے کہ جو کہ فرض ہے. اور کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس حج کے راستے کی استطاعت ہے کہ جو کہ راستہ. اب استطاعت کا مفہوم ابھی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. آگے الفاظ کیا ہیں؟ ومن کفرا، جس نے کفر کیا، اور یہاں کفر سے مراد یہود نصارہ کوئی مشرق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب یہ کفر کا لفظ آتا ہے اہل ایمان کو کوئی حکم دینے کے بعد کفر کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اہل ایمان اس حکم کی تابعداری نہ کریں، تعمیل نہ کریں، تو اصل میں انہوں نے کفر حقیقی کیا، اپنے عمل کے اعتبار سے کفر کیا، قانونی اعتبار سے وہ مسلمان رہے گا. تو لہذا یہاں پر حکم کیا ہے؟ حج ادا کرنا استطاعت، جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے. تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ زندگی میں ایک مرتبہ حج وہ فرض ہو جاتا ہے اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ کفر کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ حج نہیں کر رہا، صاحب استطاعت ہے حج نہیں کر رہا. تو فرمایا کہ یہ کفر حقیقی، اور اس کی وضاحت مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص حج نہیں کرتا اور نہ اسے کوئی بیماری تھی نہ ظالم حکمران کی رکاوٹ تھی، پھر بھی حج نہیں کر رہا، تو اللہ کے رسول کی بیزاری آپ دیکھیں کہ اب وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. تو یہ کفر کی وضاحت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرما دی. اور ابو داؤد کی روایت میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کب اسے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے. تو لہذا حج کی ادائیگی میں جلدی کرو. اب یہاں طرفہ تماشا کیا ہے؟ حج کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے، حالانکہ صاحب استطاعت ہو گیا، سارے وسائل جمع ہو گئے، حج فرض ہو گیا، لیکن ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھائی میں سب سے پہلے والدین کو حج کراؤں گا. ارے یعنی بڑی سعادت کی بات ہے والدین کو حج کرانا، لیکن شریعت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر وسائل نہ ہو والدین کو حج کرانے کے اور اس وسائل کو پانے کے لیے ڈیلے کرتا رہا اپنا فرض حج، وہ ڈیلے کرتا رہا، تو کیا موت جو ہے وہ یہ دیکھ کر آئے گی؟ موت تو اس کا ایک وقت متعین ہے. لہذا اگر تم پر حج فرض ہو گیا، معلق ہو گیا ایک فرض، اس کو فوراً ادا کرو. اللہ وسائل دے گا تو والدین کو بھی حج کرا دینا، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس وجہ سے معلق کرنا اپنے فرض حج کو، یہ گناہ کا باعث بنے گا. جتنا ڈیلے کرے گا گناہ کا باعث بنے. اچھا بھائی حج کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے حج نہیں کر رہا کہ میں اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی حج کرانا چاہتا ہوں. او بھائی وہ بیوی کا حج، اس کے لیے وسائل ابھی نہیں ہیں، جب ہو جائیں گے تو کرا دینا. لیکن تم اس وجہ سے ڈیلے مت کرو، تم پر گناہ ہے کہ جو کہ معلق ہو جائے گا۔ میں کیوں نہیں حج کر رہا بھائی؟ اس لیے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو کہ سامنے آتی ہے۔ جب میں پوتر ہو جاؤں گا، بالکل پاک ہو جاؤں گا، پھر جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کروں گا، اب ان گناہوں کے ساتھ میں اللہ کے گھر جاؤں۔ یہ بھی ایک پورا فلسفہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہاں جا کے لوگوں کی بدعمالیاں نیک اعمال میں تبدیل ہوتی ہیں، زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ لیکن اب اس وجہ سے ڈیلے کرنا کہ میں سب سے پہلے 100% ہو جاؤں، یعنی متقی ہو جاؤں، تو مجھے بتائیے کہ زندگی میں کوئی میں اور آپ کھڑے ہو کے کسی حصے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا؟ میں انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، یہ تو غلطیاں ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس وجہ سے ڈیلے کرنا کہ میں سب سے پہلے خود متقی ہو جاؤں، 100% ہو جاؤں، کبھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے حج کو ڈیلے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور باقی حج کے فرائض کی شرائط کیا ہیں؟ فقہا کہتے ہیں پانچ باتیں ایک شخص کے اندر جمع ہو جائیں، مرد یا عورت کے اندر، تو حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، وہ مسلمان ہو۔ نمبر دو، عاقل ہو۔ پاگل پر کوئی شرعی احکامات کا وہ مکلف نہیں ہوتا، عاقل ہو۔ نمبر دو، نمبر تین، بالغ ہو۔ نمبر چار، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اور نمبر پانچ، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت وہ رکھتا ہو۔ اب استطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں بھی چار باتیں ہیں کہ جو کہ جمع ہو جاتی ہیں۔ حج کی استطاعت جس میں آ جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج میں کی استطاعت میں چار باتیں شامل ہیں۔ نمبر ایک، زاد راہ ہو، اتنا ضروری مال یا ساز و سامان کے جو حج کے جتنے بھی دن ہیں، چاہے وہ 30 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے جو بھی جا رہا ہے، وہاں پر رہائش، کھانا پینا، سارا سب کچھ، اس کا مال، اس کے پاس وسائل موجود ہو، اور پیچھے جو گھر والے ان کے لیے بھی وہ مال چھوڑ کر جائے اتنا کہ وہ جانے کے بعد اس کے پیچھے کشکول لے کے اور فقیر بن کے نہ پھر رہے ہوں۔ یہ ہے خاص طور پر زاد راہ کے حوالے سے۔ نمبر دو، سواری بھی اس کے پاس موجود ہو، اگر مسافت دور ہے سواری کا بھی اہتمام ہو۔ نمبر تین، راستے میں کوئی جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اور چوتھی شرط وہ عورت کے لیے ہے کہ وہ محرم کی شرط اس کے ساتھ ہے، محرم ہوگی تو ہوگا تو عورت ہے کہ جو کہ اس کے ساتھ جائے گی حج کرنے۔ تو یہ استطاعت کا مفہوم ہے، چار باتیں، جو صاحب استطاعت ہو گیا اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب مختصراً حج کے جو بھی مناسک ہیں، 3-4 منٹ میں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ حج کی جو پوری ایکٹیویٹی ہے، یعنی بیت اللہ جانا، اسی طرح بیت اللہ سے منا جانا، منا سے جو ہے وہ عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ آنا اور رمی کرنا، یہ ساری ایکٹیویٹی ایک شے کو ہمارے اندر ڈالنے کی ایک ٹریننگ ہے کہ جو کہ ہے، تربیت ہے، ایک شے کا ہوگر ہے کہ جو کہ مجھے اور آپ کو بنایا جا رہا ہے حج کی پوری ایکٹیویٹی میں۔ اور وہ شے کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، جو کہ پوری زندگی ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، اور حج کے ان دنوں میں اسی شے کا خوگر ہے کہ جو کہ ہمیں بنایا جا رہا۔ میں عرض کروں، ایک شخص ہے، سمجھانے کے لیے کہ اصل شے اللہ کا حکم ہے، یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ شریعت کے تابع رہے تو یہ رحمت بنے گی ورنہ زحمت بنے گی۔ اب ایک حاجی عقل سے یہ سوچے کہ بھائی میں بیت اللہ میں ہوں اس وقت، میں کیوں جاؤں منا، میں کیوں جاؤں عرفات، میں نہیں جاتا مزدلفہ، میں تو بیت اللہ میں رہ کے 1,00,000 نمازوں کا اجر حاصل کرتا رہوں گا۔ ہمیں پتہ ہے نا، ایک نماز ہم یہاں پڑھیں، ایک بیت اللہ میں نماز ادا کریں، کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے۔ اب ایک شخص اپنی عقل کو اوپر کرتا ہے کہ بھی میں نہیں جا رہا منا، میں نہیں جا رہا عرفات، میں نہیں جاتا مزدلفہ، میں تو یہی رہوں گا بیت اللہ میں، 1,00,000 نمازوں کا اجر لیتا رہوں، کیا خیال ہے؟ اب اللہ کا حکم آ رہا ہے، منا موو کرنا ہے، بیت اللہ چھوڑنا ہے، منا سے عرفات جانا ہے، عرفات چھوڑنا ہے، مزدلفہ آنا ہے۔ اب وہ کہے کہ نہیں، میں تو بیت اللہ میں رہوں گا، اجر ملے گا 1,00,000 نمازوں کا؟ ککھ نہیں ملے گا۔ تو واضح کیا ہوئی بات؟ عقل بڑی نہیں، عقل بڑی شے کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر جگہ کی بھی اہمیت نہیں۔ اس وقت کافی حاجی، ہزاروں لاکھوں حاجی اس وقت پہنچ چکے ہیں، باقی جو ہے وہ سفر میں ہیں یا پہنچ جائیں گے۔ عرفات بالکل قریب ہے نا حاجیوں سے، تو لہٰذا ابھی کوئی جا کے 1 ہفتے کے لیے عرفات میں خیمے ڈال لے، وہاں قیام کر لے، کوئی اجر ملے گا؟ جی بتائیں، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ عرفات کا جو اجر ہے وہ صرف ایک دن ہے، اور وہ ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ، اسی کو حج قرار دے دی اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ حاجی تمام مناسک ادا کر لے، وقوف عرفات نہیں ہوتا، اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اتنی اہمیت, صرف اہمیت جگہ کی وہاں عرفات کی, ایک دن ہے یوم عرفات. آج ہم خیمے ڈال لیں کوئی اجر نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے, ذہن میں کیا بات آتی, اللہ کا حکم آ گیا تو اب جگہ کی اہمیت ہو گئی مخصوص, ورنہ نہیں. اچھا بھائی وقت کی بھی اہمیت نہیں ہے, اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. لاکھوں حاجی جمع ہے عرفات میں, مغرب کا وقت ہو گیا, اب حاجیوں کو مغرب ادا کرنی ہے عرفات نہیں کرنی. حالانکہ خود قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ نمازوں کو اس کے اوقات پر ادا کرو, لیکن حاجیوں کو منع ہے عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی. انہیں جا کے کہاں پڑھنی ہے, انہیں مزدلفہ میں پڑھنی ہے, مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ضابطے کی اہمیت نہیں, کوئی وقت کی اہمیت نہیں, کوئی جگہ کی اہمیت نہیں, اصل اہمیت وہ اللہ کے حکم کی ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو ضابطے اللہ کے حکم کے مطابق بنیں گے. جگہ کی اہمیت ہوگی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی, وقت کی اہمیت ہوگی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یہ ہے فلسفہ. پھر پوری حج کی ایکٹیویٹی میں سادگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک بندہ ہے نا, اس کی جو نمود و نمائش ہوتی ہے نا, وہ تین اعتبارات سے ہوتی ہے. آپ میرے بات سے ایگری کریں گے, یا تو لباس سے ہوتی ہے, یا جوتوں سے ہوتی ہے, یا ہیئر اسٹائل سے ہوتی ہے. خاص طور پہ جو بھی نوجوان بیٹھے ہیں نا, تو لہٰذا وہ اس بات کو سمجھیں گے. ایک شان و شوکت اپنا, اس کا اظہار ایک بندہ جو ہے وہ تین ہی چیزوں سے کر رہا ہوتا ہے, یا تو لباس خوب اعلیٰ ہو, ہیئر اسٹائل ہو, یا جوتے بڑے اعلیٰ ہوں. تو حج کی پوری ایکٹیویٹی میں آپ دیکھیں کہ حاجیوں کو ان تینوں چیزوں سے خالی کر کے جو ہے وہ اللہ نے بلایا. تم اپنے سٹینڈرڈز شان و شوکت کے وہیں رکھے آؤ, ادھر آنا ہے تو فقیر بن کر آؤ. کوئی حاجی کہے کہ نہیں جی میں تو تھری پیس سوٹ پہن کر حج کروں گا, حج قبول ہوگا؟ ان اسٹچ سادہ سفید چادریں, ان اسٹچ بغیر سلی ہوئی, سادگی کو پروموٹ کیا جا رہا. اپنے ہیئر اسٹائل وہیں رکھے آؤ. لہٰذا یہاں آنا ہے تو یا تو حلق کرانا ہے جس میں اجر زیادہ ہے, یا قصر کرانا ہے. اور کوئی کہے کہ میں تو باٹا کے آلہ یا ڈان کارلس کے شوز پہن کے میں حج کروں گا, حج نہیں ہوگا. دو پٹیوں کی سادی چپل ہے کہ جو اپنے پاؤں میں ڈال کر آؤ. تم فقیر ہو, فقیر بن کر آؤ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ. سادگی کو پروموٹ ہو کے جو کیا جا رہا. اور یہ ہے کہ یہ حج یہ عالمگیر برادری کا ایک نمونہ ہے کہ جس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اتحاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے امت مسلمہ میں. اس کا ایک مظہر ہے حج. لاکھوں مسلمان اللہ کے بندے وہاں پر جمع ہیں میدان عرفات میں, جہاں یہ میدان حشر کی یاد بھی تازہ کرتا ہے کہ ایک دن وہ میدان حشر میں بھی اسی طرح سے جمع ہونا ہے اللہ کے حضور فقیر بن کے. بالکل اسی طرح سے ایک اتحاد امت کا, آج اتحاد کی ضرورت ہے نا. آج اغیار ہیں کہ جو کہ امت کے خلاف اتحاد کا نمونہ بن رہے ہیں. الکفر ملت واحدہ, کفر ہے کہ جو کہ ملت واحدہ بن کے کھڑا ہو رہا ہے, لیکن مسلمان کیا ہیں, وہ افتراق کا شکار ہیں, جدائی کا شکار ہیں. تو یہ حج ہے, اللہ کرے کہ یہ حج ہمارے لیے وہ اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بن جائے. اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. اور حاجیوں کے لیے تحفہ جو ہے وہ زمزم کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے. زمزم بہت بڑی نعمت ہے, ضرور جو ہے وہ ساتھ لانا چاہیے. لیکن اقبال تو شکوہ کرتا ہے. اقبال اپنے شعر میں کہتا ہے, بس یہ شعر سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ یعنی اتنے اہتمام سے زمزم لایا جا رہا ہے, تقوی بھی لا رہے ہو کہ نہیں لا رہے ہو؟ تم اللہ کے بندے بن کر آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو؟ یا صرف یہ سرٹیفکیٹ لے کر آ رہے ہو کہ میرے سارے گناہ تو اب حج کے بعد سارے ڈیلیٹ ہو گئے, اب میں نئے گناہ کرنے کے لیے اب تیار ہوں؟ یہ جری ہو کے تم آ رہے ہو؟ خدا نخواستہ. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ عطا فرمائے, اور حج یہ ہمارے گناہوں کا بھی ذریعہ بن جائے. جو بھی حاجی صاحبان وہاں پر گئے, ان کے سفر و حضر میں آسانیوں کا معاملہ فرمائے. جو سفر میں ہیں یا سفر کا ارادہ رکھے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. حاجیوں کی جو بھی دعائیں ہیں وہاں پر, امت کے لیے, اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.